فرق ہوتا، اس کو طرح کرنے سے دین میں خلل آتا. اب اگر اس کی مثال میں دیتا ہوں، مطلب سب نے کہا کہ اہل مبارک میں حضور کے زمانہ میں قرآن مجید کی اعراب نہیں تھی. یہ جو قبریں زیر پیشے ہیں نا قرآن مجید کی، جی مثلا آج ہم جو لکھے ہیں تو الف پر زب آئے گی، دام پر جد آئے گی، شے پر زبر آئے گی، میم پر جزب آئے گی، دار پر پیش آئے گی، للہ لام کے نیچے زیر آئے گی، اگلی لام کے اوپر شب آئے گی، اوپر کھڑی زبان آئے گی، پھر ہے کے نیچے زیر آئے گی. یہ جو قبریں زیر پیشے ہیں یہ حضور کے زمانے میں نہیں، وہ کیونکہ لوگ عرب تھے ان کو زیرو زبروں پیشوں کی ضرورت نہ تھی اہل زبان میں، تو زیرو زبروں پیشوں کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے. اب یہ قرآن مجید جب عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا، اہل ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن مجید کی تشہیر ہوئی اور دور دراز تک پہنچا، تو وہ لوگ جو عجمی تھے عربی نہ تھے، جن کی اپنی زبان عربی نہ تھی اور عربی زبان صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے تھے، اب وہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو بہت سے الفاظ اس میں غلطیاں کر دیتے، زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ پیش پڑھتے تھے، پیش کی جگہ زیر پڑھتے تھے، جی جہاں شک ہوتی وہاں وہ شک مس کرتے تھے، جہاں مرد کی ضرورت ہوتی وہاں وہ مرد مس کرتے تھے. تو چونکہ عرب سے نکل کر جب قرآن عجم میں آیا اور پھیلا، قرآن مجید کی تلاوت جب پھیلی، تو عجمی لوگ جو عربی نہ ہونے کی بنا پر قرآن مجید کو غلط پڑھنے لگے، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی ایسی علامات قرآن مجید کے الفاظ اور حروف میں اوپر نیچے لگا دی جائیں کہ جن کو برقرار رکھنے سے انسان آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے اور کوئی غلطی نہ ہو. جی اب پھر حضور کے دور کے بعد یہ صبریں، یہ زیریں، یہ پیشیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوائی تھی، حجاج بن یوسف کے زمانے میں نہیں. یہ صبریں زیر پیشیں یہ بھی بدعت، اب یہ ایسی بدعت ہے کہ جو قرآن مجید میں جو اسلام کے اندر واجب کا درجہ رکھی، اب یہ بدعت کی کیسی، اس بدعت کی بڑی بڑی بے شمار حرکات ہیں. انسان آسانی کے ساتھ، بچہ بچہ آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی صحیح رسول کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا. اب قرآن مجید میں بہت سے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ زبر کی جگہ زیر ہو جائے، زیر کی جگہ زبر ہو جائے تو انسان کافر ہو جاتا، انسان کا ایمان اس سے چھن جاتا ہے. مگر انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. انعمت اگر اے پر زبر کی بجائے پیش پر کی جائے تو انسان کافر ہو جاتا، انسان کافر ہو جاتا. اسی طرح اگر ان تک تبا ہو رہی ان تک تبا ان تا پر زبر کی بجائے اگر پیش پر جائے اور معاذ اللہ کو یہ کہے ان تو ان یا ان سے ایک نیچے زیر پر دی جائے، تو بڑی شخص یہ کہے ان سے، تو پھر یہ خطاب انڈا پاس سے نہیں ہوتا، پھر یہ کسی اور سے خطاب بن جاتا، انسان اس سے کافر ہو جاتا، کافر ہو جاتا. تو یہ ایسی بدعت ہے کہ جس نے انسان کو اوپر سے بچا دیا. تو بدعت ثابت ہوا کہ بدعت اوپر سے بھی بچا دی، یہ بدعت واجب ہے، اس نے انسان کو مسلمان کو اوپر سے بچا دیا. زیر کی جگہ زبر ہو جائے، زبر کی جگہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ زبر کی جگہ زیر کی جگہ یعنی زبر ہو جائے انسان قاتل ہو جاتا. تو یہ بدعت واجب ہے کہ جس نے انسان کو اوپر سے بچا دیا، اس کی برکتیں کہ آج بچہ بچہ آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا. اب اگر یہی تصور بنا لیا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو حضور کے زمانے میں جو چیز نہیں وہ حرام، تو پھر تو معاذ اللہ یہ بھی حرام ہونا چاہیے. جی لیکن نہیں، یہ ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے اور اہل اسلام کی ضرورت ہے. یہ بدعت ایسی بدعت ہے کہ جس نے قرآن پڑھنے میں آسانی کر دی اور اس بدعت واجبہ نے انسان کو کفر سے بچا دیا، پڑھنے والے کو قاری کو کفر سے بچا لیا. اسی طرح علم نحو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن علم سرف، علم نحو یہ حضور کے بلکہ قرون صحابہ کے بعد یہ مدبر ہوا، نہ صحابہ کے حق میں تھا اب نہ یہ تابعین کے زمانے میں اس طرح مدبر اور مربت تھا. یہ قرون صحابہ، قرون صحابہ کہتے ہیں حضور کا دور، صحابہ کا دور اور تابعین کا دور، یہ قرون صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد میں مرتب ہوا. جی لیکن دین کے اندر، دین کے لیے اس کا سیکھنا، دین کے سمجھنے کے لیے واجب ہے، یہ واجب کا درجہ رکھتا. علم النحو کا سیکھنا، علم سرف کا سیکھنا یہ واجب کا درجہ رکھتا. اسی طرح اصول تفسیر، یہ علم یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا. اسی طرح یعنی اہل باطل، باطل افواہ رکھنے والے ان کے مذہب کو رد کرنا اور ان کے خلاف دلیلوں کو، دلائل کو منظم کرنا ایک سسٹمیٹک انداز کے ساتھ، یہ بھی نہ حضور کے زمانہ میں تھا نہ صحابہ کے زمانہ میں تھا، یہ بعد میں یہ علم مدبر ہوئے. تو یہ بھی بدعت ہوئی. اور اسی طرح یعنی فقہ کا مرتب ہونا, یہ فقہ ہماری ہمارا جو جس پر 70 سے لے کر 80% تک جس پر اسلام کا دار و مدار ہے فقہ, مثلا چاروں فقہ ہیں, چاروں مطلب مقابل فقہ, یعنی حملی فقہ ہے, شافعی فقہ ہے, مالکی فقہ ہے اور فقہ ہے, یہ حضور کے زمانے میں نہیں. تو یہ سارے کے سارے قرآن و سنت سے مستمد ہوئے ہوئے احکام حضور کے زمانے میں نہیں تھے, مگر فقہا نے ان کو حضور کے زمانے کے بعد مرتب کیا, تو یہ بھی بدعت ہوئے. اور آج اسلام کا سارے کا سارا دار و مدار اس کی تھکاوٹ ہے. تو یہ ایسی بدعت ہے کہ جو ضروری تھی, لازم تھی, تاکہ دین آسان, دین لوگوں پر عمل کرنے کے لیے یہ دین کے اندر آسانی پیدا ہو جائے اور اسلام کے احکام اور تعلیمات کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے. اسی طرح مثلا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا, یہ بھی حضور کے زمانے کا ترجمہ تو نہیں ہو جانا جی, اگر تصور یہ رکھیں گے کیونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے حرام. تو پھر معاذ اللہ, پھر تو ساری کی ساری, پھر تو نہ ہمارا دین بچے گا نہ ہماری دنیا بچے گی, پھر تو سارے کا سارا ختم. اب یہ معاملہ حل کیسے ہوگا کہ بدعت کی 5 اقسام جو ہے وہ ان کو سامنے رکھا جائے. ایک پہلی قسم بدعت ہے بعض بات اللہ کی, مثلا یہ ترجمہ قرآن حضور کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بعد میں ہوا. اور بڑے صغیر بات ہوئی اس کے اندر, سب سے پہلے ترجمہ قرآن فارسی کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدثین بھی نے کیا. جب آپ نے پہلی بار قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو یعنی لوگوں نے ان پر خوبے کے سطح میں لگا دیے کہ یہ کافی ہو گئے, کہ انہوں نے قرآن مجید کو فارسی بنا دیا, ورڈ بک فائیو کو فارسی بنا دیا. اب قرآن مجید تو ابھی نہیں تھا, فارسی میں تو اس کا ترجمہ تھا, فارسی میں تو ترجمہ تھا. تو بعد میں انہیں لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں شاہ ولی اللہ نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ بدعت اچھی بنا دی. تو ترجمہ پہلے قرآن کی ترجمہ کرنا تاکہ دیگر قوموں تک قرآن کا تصور, قرآن کا کنسپٹ پہنچ سکے, قرآن کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن پہنچ سکے, قرآن کا مفہوم پہنچ سکے, قرآن کا پیغام پہنچ سکے. تو یہ بدعت واجبہ قرار پاتی. اسی طرح قرآن مجید کے 30 پاروں کی تقسیم حضور کے زمانہ میں نہیں تھی. قرآن مجید کے اندر جو رکوع بنائے گئے ہیں یہ رکوع حضور کے زمانہ میں نہیں تھے, صحابہ کے زمانہ میں نہیں تھے. اسی طرح یہ جو قرآن مجید کی جلدیں, بڑی خوبصورت جلدیں تیار کی جاتی ہیں تاکہ قرآن محفوظ رہے, یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا. تو یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو بدعت ہیں مگر دین کے اندر واجب کا درجہ رکھتے ہیں. اس بدعت کو آپ ترک کر ہی نہیں سکتے, یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ دین کی مذہب کی اسلام کی یہ بدعت ضرورت ہے. اسی طرح اصول حدیث, حدیث کا علم حضور کے زمانے میں نہیں تھا, حدیث تھی مگر اصول حدیث نہیں تھے جی. حدیث صحابہ نے جمع بھی کرنا شروع کر دی تھی, تو حدیث جمع تو ہوتی رہی اور حدیث کے مجموعے بھی تھے صحابہ اکرام کے پاس. لیکن یہ جو اصول حدیث ہیں اور فن حدیث اور اصول حدیث کے حضور کے زمانہ میں نہیں تھا, یہ حضور کے زمانہ کے بعد محدثین نے اس کو یعنی اس کو جاری کیا. اب مثال کے طور پر مثلا ایک حدیث ہے, اس کی سند ہوتی ہے کہ پرانے قرآن سے روایت کیا, اس نے چلتے چلتے آگے اس سے اور اس نے آگے حضور سے روایت کیا. یہ اسناد یہ حضور کے زمانے میں یہ علم نہیں تھا, علم الاسناد یہ آج میں جو ہے وہ مدون ہوا. اسی طرح یعنی راویوں پر تان کرنا, کون سا راوی بہتر ہے, کون سا راوی بہتر نہیں ہے, کون سا راوی عادل ہے, کون سا غیر عادل ہے, کون سا معتبر ہے, کون سا غیر معتبر ہے, یہ تو یہ جو اسباب تان ہے, یہ تو تان کے رجال کا علم ہے, یہ بھی حضور کے زمانہ کے بعد ہوا. اور اسی طرح حدیث کی اقسام, حدیث کی جو تقسیم کی گئی, حدیث کی جو یعنی ڈویژن کی گئی اور ان کو جو درجہ بندی کی گئی حدیث کی, یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں رہی. اور اس کی درجہ بندی پر تمام محدثین کا اتفاق ہے, تمام محدثین کا اس درجہ بندی پر اتفاق ہے. حدیث کی تقسیم کی گئی مثلاً یہ کہ علم حدیث کے اندر, اصول حدیث اور فن حدیث کے اندر حدیث کی تقسیم کے فلاں حدیث صحیح ہے, فلاں حدیث حسن ہے, فلاں حسن لے غیر ہی ہے, فلاں حدیث حسن لے ذات ہی ہے, فلاں حدیث ضعیف ہے, فلاں حدیث مدر ہے, فلاں حدیث مدنس ہے, فلاں حدیث غریب ہے, فلاں حدیث مفرد ہے, فلاں مرفوع ہے, فلاں مخصوص ہے, فلاں مقتوع ہے, فلاں متصل ہے, فلاں معلق ہے, فلاں حدیث مرسل ہے, اور وہ حدیث مسترد ہے, وہ حدیث مدرج ہے, وہ حدیث منکر ہے, کوئی حدیث معلق ہے, کوئی حدیث مسروق ہے. تو یہ جو حدیث کی اقسام ہے تقسیم ہے, یہ حضور کے زمانہ میں نہیں تھی. جماعت میں محدثین نے یہ تقسیم کی اور یہ تقسیم بھی اسلام کی ضرورت بن گئی, دین کی ضرورت بن گئی, علم حدیث اور فن حدیث کی ضرورت بن گئی. اور اسی طرح کتابیں یعنی صحیح بخاری حضور کے زمانے میں نہیں تھی, مسلم حضور کے زمانے میں نہیں تھی, ابن ماجہ نہیں تھی, نسائی نہیں تھی, تیمنی نہیں تھی, اور دیگر یعنی تمام جتنی بھی حدیث کی کتب حضور کے زمانے کے بعد جو ہے وہ یہ مقدس ہوئی ہے, بعد میں بنی اور بعد میں ان کو جمع کیا گیا ہے احادیث کو ان اس نام کے ساتھ. تو پھر یہ بھی بدعت, مطلب یہ ایسی بدعت ہے کہ جو دین اسلام کے لیے واجب کا درجہ رکھتی. اب آگے دوسری ہے, دوسری قسم بدعت مستحب, یعنی ایسی بدعت یعنی وہ نیا نام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں, ثواب کے لیے وہ کام کرتے ہوں, یعنی وہ کوئی کر دے تو ثواب, نہ کرے تو گناہ نہیں. ایسی بدعت بدعت مستحبہ کہ وہ ایسی بدعت مستحبہ ہے کہ جو کر لی جائے تو ثواب ہے, نہ کی جائے تو گناہ نہیں. بچی ہاں جی, تو ایسی بدعت مستحبہ کہ جو کر لی جائے تو ثواب, نہ کی جائے تو گناہ نہیں. اب اس کی اقسام مثلا مثال کے طور پر, یعنی احادیث آتا ہے کہ مارا آمر مسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنا, کہ جس کو مسلمان اچھا تصور کرے وہ عمل خدا کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
اور ایک حدیث کا کہ حضور فرماتے ہیں ولا تجتمع امتی علی ترانا, کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت کا ہوتا ہے, نیت اچھی ہو تو وہ عمل بہتر ہو جاتا ہے, ثواب والا ہو جاتا ہے, نیت بری ہو تو خراب ہو جاتا. تو وہ عمل جو ثواب کی نیت سے اچھی نیت سے کیے جائے تو اللہ باب اس پر اجر بھی دیتا ہے. یہ والی بدعت ہے, بدعت مستحب, یعنی ایسی بدعت کہ جو دین میں مستحب کا درجہ رکھتی ہے, کر لے تو ثواب, نہ کرے تو گناہ نہیں. اب اصل مثال کے طور پر بزرگوں کے عرس منانا, یہ بدعت بدعت مستحبہ, کر لے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں. جی اب کوئی جب عرس میں شریک نہیں ہوتا, جب کوئی عرس نہیں مناتا کسی کا, تو کیا بات کو سو پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. کر لے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں. اسی طرح محافل میلاد, حضور کے میلاد محافل منانا, یہ بھی بدعت مستحبہ ہے. اللہ نے اس کو لکھا کہ کر لے تو اللہ پاک کی طرف سے اجر اور رحمتوں کے دروازے کھل جائے, رحمتوں کے دروازے کھل جائے. جی بے شمار برکات ہے, بے شمار برکات. اور یہ بھی اس کی میلاد پاک کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو, اولاد نہ ہوتی ہو, وہ اولاد ہونے کی نیت سے اللہ رب العزت کے حضور یعنی خالق کائنات کے محبوب پاک حضور نذرانہ پیش پیش کرنے کے لیے محافل میلاد پر یہ کام شروع کرتے ہیں, خالق کائنات اس کی برکت سے اللہ رب العزت کو دھائی کر دیتا. مسافر خانے حضور کے زمانے میں نہیں تھے. جی اب یہ بعد میں بنے, جو بنائے گا وہ ثواب, جو نہ بنائے وہ گناہ نہیں. یہ بدعت مستحبہ میں. اسی طرح یعنی مساجد کو پختہ کرنا, مضبوط بنانا, یہ بھی بدعت مستحبہ میں سے. یہ مساجد کو اگر مضبوط بنائے, پختہ بنا لے تو یہ ثواب, نہ بنائے تو گناہ نہیں. جی اب ہوا کیا کہ حضور کے زمانے میں تو کچی مسئلے تھی. جی حضور کے زمانے میں تو پکی مسئلے تھی نہیں, یہ تو حضور کے زمانے کے بعد اس کا جو رواج شروع ہوا. اب وہ ہوا کیسے کہ جب جو دو وقت گزرتا چلا گیا, لوگ معاشی طور پر مستحکم ہونے لگے, لوگوں کے پاس یعنی معاشی طور پر مضبوط ہونے لگے, لوگ بات پیسہ آنے لگا, تو انہوں نے اپنے اچھے اچھے گھر بنا دیے. اب لوگوں نے سوچا کہ ہمارے گھر تو اچھے ہوں, پکے ہوں, مضبوط ہوں, اور خدا کا گھر سچا ہو. تو انہوں نے کہا نہ کیا, پھر جہاں اپنے گھر پکے بنے وہاں اللہ کا گھر بھی پکا بنا. پھر مساجد پکی ہوگی, حضور کے زمانے میں لوگوں کی کچی مساجد تھی. تو مساجد کو پختہ بنانا, مضبوط بنانا, یہ بھی درد مستحبہ بھی ہے. اور اسی طرح مثلا شبینہ کی محافل ہوتی ہیں, آپ شبینہ کرواتے ہیں, تو حضور کے زمانے میں شبینے نہیں ہوئے. جی یہ بھی بدعت مستحبہ میں, کر لے تو ثواب, نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. اسی طرح ناپسانی کے مقابلے کروانا, حسن اعتراض کے مقابلے کروانا, حضور کے زمانے میں نہیں, یہ بعد میں مربت ہوئی, کر لے تو ثواب, نہ کرے تو گناہ نہیں. تو یہ تمام امور کے بدعت مستحبہ میں ہیں, کر لے تو ثواب, نہ کرے تو گناہ نہیں. اب تیسری قسم بدعت مباح, یعنی ایسے بدعت کے جو جائز ہے, گناہ نہیں, جائز ہے, گناہ نہیں, مگر شریعت نے اس کو منع بھی نہیں, شریعت نے منع بھی نہیں کیا, اور شریعت میں نے اس کا ثواب بھی بیان نہیں کیا, نہ اس کا ثواب نہ اس کا گناہ, لیکن وہ جائز ہے. مثلا بدعت مباح, مثلا آپ رنگ برنگے کھانے پکاتے ہیں, مختلف قسم کے ڈشز تیار کرتے ہیں. جی یہ پڑا ہے, یہ پڑا ڈش ہے, یہ پڑا ڈش ہے, یہ پڑا ڈش ہے. حضور کے زمانے میں تو ابھی ڈشیں لوگ نہیں بنایا کرتے تھے, یہ بعد میں طرح طرح کی چیزیں, یہ طرح طرح کے مشروبات کے بعد میں. اب کوئی شخص اب آپ کے بتائیں کہ کھانے کے ساتھ یعنی روٹی کے ساتھ اگر چاول پکا لیں گے تو کیا ثواب ہوگا؟ جی نہیں ہوگا. کہ شریعت نے حکم دیا ہے؟ نہیں. اب کوئی اور چیز اگر کھانے کے بعد ایک نہیں دو ڈشیں بنا لیتے ہیں تین بنا دیتے ہیں تو یہ وہ عمل ہے کہ جو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے لیکن شریعت نے اجازت دے دی. اسی طرح مثلا آپ لباس اچھا لباس پہنتے ہیں ایسا لباس کہ جو شریعی طور پر حلال ہو جس سے بدن انسان کا ڈھکا رہے. تو اب لباسوں کے اندر مختلف قسم کی ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں مختلف قسم کے ڈیزائن بنتے رہتے ہیں. ایسا لباس کہ جو حلال ہو اس کے اندر وسعت ہے جیسا چاہے پہنے. اب مثلا یہ شرار قمیض ہے یہی مطلب شرار قمیض اگر اس کی بجائے کوئی اور لباس استعمال کریں گے تو کیا ثواب ہو؟ نہیں ہوگا. اگر یہ شرار قمیض استعمال کریں گے تو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ لباس کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ یہ اگر جو مرضی پہن لے اس پر نہ ثواب اس پر نہ گناہ لیکن شریعت نے اس کو جائز رکھا. لیکن حلال ہو ایسا ہو کہ جسے بدن بتا رہے آپ کا یعنی اس میں جسم جو ہے نا وہ برہنگی کی طرف مائل نہ ہو. اسی طرح یہ جو مثلا سواریاں ہیں یہ مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں مختلف قسم کے یعنی آپ سواریوں کے ذائقے ہیں یہ ٹرینیں ہیں یہ حضور کے زمانے میں نہیں جی بسیں حضور کے زمانے میں نہیں. آپ اگر یہ تصور رکھتے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہر چیز حرام اب یہ سب چیز بسوں پر ٹرینوں پر جہازوں پر سفر کرنا بھی حرام ہوگا کیونکہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن یہ جائز ہے بدعت مباح ہے یہ ایسی بدعت ہے کہ جس پر نہ ثواب ہے نہ گناہ لیکن جائز ہے شریعت اس کو جائز. اگر کوئی شخص کہے گا کہ نہیں بھائی میں دفتر میں بس پر نہیں جاؤں گا میں کار پر جاؤں گا تو کیا کار پر اگر جائے تو وہ ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر پیدل جانا چاہے تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر ٹرین پہ جانا چاہے تو کیا ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہوائی جہاز پر چلے جائیں ہوائی جہاز کی بجائے آپ کہتے ہیں ہم ٹرین پہ جائیں گے تو کیا ٹرین پہ جانے سے ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ وہ امور جن پر نہ عذاب نہ ثواب مگر شریعت نے ان کو جائز رکھا. بھائی مثلا اس دور کی جتنی بھی ایجادات ہیں ساری کی ساری حضور کے زمانہ میں نہیں لیکن بدعت مباح سے تمہیں لے آتی ہیں کہ کر لو تمہیں اجازت ہے استعمال کرنے کی لیکن ان پر نہ ثواب ہے نہ عذاب. یہ بدعت مباح سے لگاتی. اب اسی طرح مثلا بدعت محرمہ یعنی وہ بدعت کہ وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور جس سے اپنانے میں دین میں خلل پیدا ہوتا ہو دین میں نقصان آتا ہو مثلا غلط قسم کے عقائد ان کو اپنانا جبری فرقہ ہے تدریا فرقہ ہے اس طرح اور یہ سائزت ہے یعنی ان کو اپنانے سے دین ختم ہوتا ایسے بدعت بدعت محرمہ ہے یعنی حرام کے دور سے جاتی ہے اور اس بدعت سے بچنا یہ لازم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے بدعت محرمہ. اسی طرح بدعت مکروہ یعنی ایسا بدعت ایسا کام نیا کام جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھا بعد میں شروع ہوا لیکن ناپسندیدہ نہیں. اور اس ان بدعتوں کے اندر مثلا اپنے بچوں کے الٹے سیدھے نام رکھنا الٹے سیدھے انگلی پنگل ڈنگلی ہندی جو آپ پیار دیں مطلب کہتے پیار دیں لیکن یہ جو الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں بچوں کے یہ بھی بدعت مکروہ میں آتے حضور کے زمانے میں الٹے سیدھے نام نہیں ہوتے. اب وہ اکثر اسماء ایسے ہوتے تھے کہ جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی اور آپ سماتے ہیں کہ بہتر نام وہ ہیں کہ جن سے اللہ کی نسبت قائم ہو کہ جن کو نام رہنے سے جن کے زبان پر آنے سے خدا یاد آتا بہتر نام ہو جی. اب حضور اپنے نام کے بارے میں آپ سماتے ہیں کہ میرا نام محمد جو ہے آپ سماتے ہیں کہ لوگوں اس میں تمہارا نقصان کیا ہے کہ تمہارے گھروں میں ایک یا دو محمد نام کے بچے ہوں اس میں تمہارا نقصان ہی کیا ہے کہ تمہارے گھروں میں ایک یا دو محمد نام کے بچے ہیں. اور پھر یہ بھی لاپائی کو لے چل پاتے ہیں کہ جس شخص کا نام محمد ہوگا رب کائنات حشر کے دن اس کو عذاب نار سے محفوظ کروا تو یہ الٹے سیدھے بچوں کے نام رکھا یہ بھی بدعت مکروہ ناپسندیدہ بدعت کے سمجھ میں آتی ہے. اب نام محمد کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں آ گئی درست فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ عورت وہ خاتون کہ جس کے یعنی بچہ زندہ نہ پیدا ہوتا ہو یعنی امید قائم ہوتی ہو لیکن بچہ جب ہو تو وہ زندہ نہ پیدا ہوتا ہو یا تو مردہ پیدا ہو یا پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہو. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کرم فرمائے اور امید پیدا ہو جائے تو وہ گھر والے وہ یعنی میاں بیوی یہ نیت کر لیں کہ اس بچے کا نام محمد رکھیں گے اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ بچہ مردہ نہیں زندہ پیدا ہوگا زندہ رہے اور زندہ رہے. نیت کر لیں کہ اس بچے کا نام ہم محمد رکھیں گے اللہ پاک اس نام کی برکت سے اس بچے کو زندگی ادا کر دے. تو یہ اس لیے نام رکھنا بچوں کے یہ بھی بدعت ہے یعنی مکروہ کی بدعت ناپسندیدہ بدعت کی سمجھ میں آتے ہیں. اور اس طرح اور مثلا لڑکی کے مشورے کے بغیر حق میں رکھنا لڑکی کے مشورے کے بغیر حق کے بحث رکھنا یہ بھی بدعت مکروہ کی سمجھا جاتا. بہتر ہے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بچی سے بچہ کر لیا جائے حق کے میل کے معاملے میں, یہ بھی بدعت مکروہ کے اس کے مشورے کے بغیر حق کے, تو یہ بھی بدعت مکروہ کی سمجھ میں آتا. تو آپ بدعت کی پانچ قسمیں ہو گئی, بدعت واجبہ, اور ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں بدعت واجبہ, بدعت مستحبہ, اور تیسری بدعت مباح یعنی جائز بدعت. بدعت واجبہ جو دین کو یعنی دین کے لیے واجب کا درجہ رکھتی ہے, بدعت مستحبہ جو کر لے تو ثواب, نہ کرے تو گناہ نہیں, بدعت مباح کر لے اس پر نہ ثواب اس پر نہ گناہ. اب آگے بدعت محرمہ, ایسے بدعت کہ جو حرام کا درجہ رکھتی ہے جس سے بچنا لازم ہوتا ہے, جس سے جس کو اپنانے سے دین ختم ہوتا. اور پانچویں ہے بدعت مکروہ, یعنی ایسی بدعت کہ جو حرام کے درجے تک تو نہیں پہنچتی لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کے درجے تک رکھا, یعنی ناپسند. یہ بدعت کی پانچ اقسام ہوگی. اب آگے جو جان صلی اللہ علیہ وسلم حساب مقدسہ کے معاملات میں جو ادب سے متعلق ہیں, جو حضور کے علم سے متعلق ہیں, وہ امور اگرچہ بدعت ہوں لیکن دین کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, اسلام کی ضرورت ہے. تو ہر وہ عمل جو حضور کے ذمہ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو آپ انگوٹھے چھوتے ہیں, اب انجیل کا کیا مسئلہ ہے, یہ عمل بدعت ہے. اب اس کی اثر بھی حدیث کے اندر موجود ہے انشاءاللہ, یہ چومنے کے تصور پر اس وقت گفتگو کریں گے کہ یہ چومنا ہی اس کی اثر کیا ہے, ایسا کیوں ہوتا. اب یہ جو مسئلہ انگوٹھے چوم نہیں ہے, اب اس پر روح المعانی کی حدیث آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روح صاحب المعانی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے انگوٹھے چومے اور آقائے دو جہاں صاحب نے کہا جو شخص میرا نام سن کر یہ عمل کرے گا چلیے دوسرے چون کا آنکھوں سے رہے گا رب کائنات اس شخص کو نبی نہ ہونے سے محفوظ رکھے. اسی طرح سلام ہے یعنی کھڑے ہو کر سلام کرنا ادب کرنا, تو کھڑے ہونے میں ادب جاتا ہے, اس کی اثر بھی موجود ہے سنت کے اندر, اس کی اثر بھی موجود ہے. اب آگے یعنی ملاد پر حضور کا ملاپ بات کر دیجیے بدعت ہے بدعت. اب جب بدعت کی پانچ قسمیں ہو گئی تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ بدعت کی پانچ اقسام, اور یہ بدعت ہے مستحبہ جو جتنا بھی عمل کرے گا نفاق اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب عطا کرے گا. اب ملاد کے اندر کیا ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, اس کے اثر بھی سنت میں موجود ہے, لوگ نعت پڑھتے ہیں, اس کے اثر بھی سنت میں موجود ہے, لوگ حضور کے سوال جان کرتے ہیں, اس کے اثر بھی سنت میں موجود ہے, اب لوگ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں, اس کے اثر بھی قرآن و سنت میں موجود ہے, لوگ اسی طرح مل کر اس کے بعد تبرک ہوتا ہے, لوگ شیرینی کھاتے ہیں, اس کے اثر بھی سنت میں موجود ہے, اور لوگ جلوس نکالتے ہیں, اس کے اثر بھی سنت میں موجود ہے, اور لوگ شاہ محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, اس کے اثر بھی سنت میں موجود ہے. اب ہوا یہ کہ یہ سارے کام کی اجتماعی طور پر حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے, سارے کام کی اجتماعی طور پر ایک ہی جگہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے, حضور کے زمانے کی بات ہوئی, لیکن چونکہ اصل ایک ایک کام کی اثر سنت میں موجود ہے, تو سوچ کے بدعت بدعت مستحبہ ہوئی, یعنی جو شخص یہ عمل کرتا رہے گا اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنا رہے گا. یہاں تک یہ نعت ہے عامر بن عقبہ ایک بار حضور کی نعت پڑھ رہے تھے تو حضور نے پوچھا کون میری نعت پڑھ رہا ہے, ہر کیا کہ حضور پناہ فرمایا کہ اللہ پاک تیرے حال پر لطف و کرم فرمائے کہ میں دیکھ رہا تھا جب تو نعت پڑھ رہا تھا تو اللہ پاک نے تجھ پر فرشتے نازل کیے ہوئے تھے, خدا نے اپنی رحمتوں کے دروازے تجھ پر کھول رکھے. موت یہ نہیں, موت بدعت تھا جو آج پائے تک ہوئے تک پہنچ رہا ہے.
اللہ اور یہ سوال ہے جو عموماً کیا جاتا ہے، یہ جو آپ بلند آواز سے مل کر ایک ہلکے کی صورت میں اللہ 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 کے ذکر کرتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے اور کیا اس کا ثبوت کہیں سنت میں بھی ہے، کہیں قرآن میں بھی ہے، یا اس کا ثبوت کہیں اسلاف سے ثابت ہے؟ اس پہ توحید اس سوال کا جواب اس کرنے کی کوشش کریں گے. ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بنیادی قسمیں تو ایک ذکر ذکر خفی کہلاتا ہے اور ایک ذکر جہر کہلاتا ہے. ذکر خفی اور ذکر جل جہر. خفی کہتے ہیں کسی چیز کا پوشیدہ ہونا، کسی چیز کا مخفی ہونا، کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا. تو وہ ذکر جو انسان دل میں کرتا ہے یا وہ ذکر جو بعض مشائخ اپنے مریدین کو سکھاتے ہیں، سانسوں کے ذریعے اسے پاسے انپاس کہا جاتا ہے. مثلاً سانس باہر آئے تو اللہ، سانس اندر جائے تو ہو اللہ، ہو ہر سانس کے ساتھ ذکر کرنا اسے پاسے انپاس کہتے ہیں. نفس سانس کو کہتے ہیں تو پاسے انپاس یعنی سانس کے ساتھ ذکر. اور ایک ہوتا ہے ذکر بل جہر. جہر کہتے ہیں بلندی، جہر کہتے ہیں ظاہر کرنے، ظہور، جو پوشیدہ کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ جو ورڈ یوز ہوتا ہے خفیہ، خفیہ کے مقابلے میں ظاہر. تو جہر کا معنی ایسا ذکر کے جو خفیہ نہ ہو بلکہ ظاہر، ان کا ذکر کہ جو جب انسان کرے تو دوسرے بھی سنیں، جو مخفی نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو بلکہ ظاہر ہو، اس ذکر کو ذکر بھی جہر کہا جاتا ہے. یہ دو قسمیں ہیں بنیادی ذکر. اب اس کے بارے میں ایک بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھنے کہ قرآن مجید میں دونوں کا بیان ہے، ذکر خفی کا بھی ہے اور ذکر بھی جہر کا بھی، دونوں کا بیان. اور یہ رویہ رکھنا کہ ذکر بل جہر جائز نہیں، یہ رویہ خود جائز نہیں. یہ سوچ رکھنا کہ ذکر بل جہر جائز نہیں، یہ سوچ بذات خود جائز نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید سے یہ دونوں ذکر ثابت ہیں. اور اس کے بارے میں جو بنیادی بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی حالات کے مطابق، وقت کے مطابق اور وقت کے تقاضوں کے مطابق کبھی خفیہ ذکر افضل ہوتا جی، اور کبھی ذکر بل جہر افضل ہوتا. ہم ان دونوں اذکار کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں کر رہے، کوئی مقابلہ نہیں. بعض حالات میں فیصلہ یہ ہے کہ بعض حالات میں ذکر بل جہر افضل ہوتا اور بعض حالات میں ذکر خفی افضل ہوتا. بعض حالات میں وہ بہتر ہوتا ہے اور بعض حالات میں یہ بہتر ہوتا. اب یہ جو ذکر خفی ہے اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں، اس پر کسی کو اختلاف نہیں. ذکر خفی سب تسلیم کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، جن پر اعتراض ہوتا ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو ذکر خفی پر کوئی اعتراض نہیں. تو اعتراض چونکہ ذکر جلی پر ہوتا ہے، ذکر جلی یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا، تو اس حوالے سے ہمارا موضوع آج کا وہ ذکر جلیل ہوگا. اور ذکر جلیل اور ذکر خفی، یہ دونوں قسم کی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور جیسا موقع ہوگا، جیسا محل ہوگا، ویسا ہی ذکر ہوگا. بعض اوقات ذکر خفی افضل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ذکر جلی افضل ہو جاتا ہے، لیکن انکار کرنا یہ کوئی اچھا رویہ نہیں. اب قرآن مجید یعنی دونوں بہتر. اب جو ذکر خفی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی بھی ہو. جو ذکر خفی کرتے ہیں وہ غیر یوں کہتے ہیں کہ مولا دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو.
سبحان اللہ،
کہ میرا دل تیری یاد سے، تیرے ذکر سے معمور رہے، تیرے ذکر سے آباد رہے، تیری محبت سے بسا رہے، اور جب یہ کیفیت مولا مجھے نصیب ہو جائے تو پھر یوں ہو کہ میری خلوتیں یعنی میری تنہائیاں بھی تیرے ذکر کی برکت سے میری مجلس بن جائے.
سبحان اللہ،
پھر میں تنہا رہ کر بھی تنہا نہ رہوں، پھر میں علیحدہ رہ کر بھی علیحدہ نہ رہوں، پھر میں گوشہ نشین رہ کر بھی گوشہ نشین نہ رہوں، ہزاروں تنہائیاں ہوں مگر جب تیرا دل تیرا ذکر میرا مونس ہو جائے، تیرا ذکر میرا غمخوار ہو جائے، تیرا ذکر میرا رفیق ہو جائے، تیرا ذکر میرا ہمدم ہو جائے، تیرا ذکر میرا دوست ہو جائے، اور تیرا ذکر مجھ سے متعلق ہو جائے، تو مولا تیرے ذکر کی برکت سے میری ساری تنہائیاں مجلسوں میں بدل جائیں. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. انجمن آرائی کہتے ہیں مجلس کو، مجلس کو نقل کرنا. پھر تو خلوت، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو کہ وجود میرا خلوت میں ہو مگر دل میرا جلوت میں ہو. وجود میرا تنہائی میں ہو مگر دل تیرے ذکر کے ساتھ متعلق ہو، گویا تیری یاد کی مجلس کے اندر میرا ذکر آباد ہے. اور جو کہتے ہیں جو ذکر جلیل کرتے ہیں وہ ذکر خفی کا وہ انکار نہیں کرتے، جو ذکر جلیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا عالم ہو مگر دل داؤ دل دیکھتے تمہیں، سارا عالم ہو مگر دل داؤ دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو.
سبحان اللہ،
آگے تھوڑا سا فرق ہے کہ سارا عالم ہو مگر، جو ذکر جلی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا عالم ہو مگر دیدہ و دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو.
سبحان اللہ،
یعنی سارا عالم ہو، نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو، لیکن نگاہ مولا تیرا حسن چھوڑ کر کسی کی طرف نہ اٹھے، ہزار منظر نگاہ کے سامنے ہو مگر نگاہ تیرے جمال کا منظر، تیری یاد کا منظر، تیرے ذکر کا منظر، تیرے فکر کا منظر چھوڑ کر یہ نگاہ کسی اور کی جانب اٹھے نہیں، اور انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، تو پھر یوں عالم ہو کہ میں مجلس میں بھی بیٹھا ہوا ہوں مگر دل تیرے ذکر کے ساتھ خلوت میں مصروف ہو. میرا وجود جنت میں ہو مگر میرا دل خلوت میں ہو. وجود جنت میں ہو مگر دل خلوت میں ہو. وجود مجلس میں ہو مگر دل تیری یاد کے ساتھ تنہائی میں ہو. تنہائی میں ہو، یہ مجلس کے اندر رہ کر تنہائی کیا ہوتی ہے؟ مجلس کے اندر رہ کر تنہا ہونا کیا ہوتا ہے؟ مجلس کے اندر رہ کر، محفل کے اندر رہ کر کے بیٹھے تو آپ محفل میں ہو لیکن تنہا ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انجمن گرم ہو، یعنی مجلس اللہ کے ذکر سے آباد ہو، اللہ کی صدا سے گونج رہی ہو مگر دل پکار رہا ہو لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، کہ بے شک میرے ارد گرد مجلس آباد ہے، بے شک میرے ارد گرد ذکر کی مجلس آباد ہے، معافی آباد ہے، میرے ارد گرد لوگ رہتے ہیں لیکن دل بدستور پکار رہا ہے،
اس دل کے اندر یہ مجلس نہیں مجلس والا ہے، دل کے اندر فقط اس کا ذکر ہے کہ جو کائنات کا مالک دام و دودا ایک دن نہیں ہے کوئی مطلوب سوائے اللہ، لا موجود الا اللہ، نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کی، لا مقصود الا اللہ، نہیں ہے کوئی مقصود، مقصود یعنی میرا مقصود میرا محبوب کوئی نہیں الا اللہ سوائے اللہ۔ تو جو ذکر خفی کہتے ہیں، جو ذکر خفی کرتے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی ہوں مگر رب کے ذکر کی مجلس میں آواز ہوتے ہیں۔ جو ذکر جلی کرتے ہیں ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس میں ہوتے ہیں مگر دل اللہ کی یاد سے ان کا دیگر تمام چیزوں سے خالی ہوتا ہے، صرف لا موجودہ ایک جگہ فقط اللہ کی یاد کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ بنیادی تصور ذکر خفی اور ذکر جلی کا سمجھنے کے بعد اگر بات سمجھیں، آج ہم اس موضوع کو مکمل نہیں کریں گے، چند ایک باتیں آج عرض کر دیں گی، کچھ باتیں آئندہ جمع عرض کر دیں گے، تو اس طرح اس سوال اس موضوع کو چلائیں گے جب تک یہ موضوع مکمل نہیں ہو جانا۔ اس میں ہم پہلے قرآن آیات لیں گے، پھر احادیث مبارکہ کو لیں گے، اور پھر اخلاق کا معمول بیان کریں گے، بزرگوں کا معمول بیان کریں گے۔ اب قرآن مجید کی شان فرماتا ہے ذکر فی الجہل کے حوالے سے، قرآن مجید کہتا ہے فذکر اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکر، دوسرا سفارہ فذکر اللہ اور اللہ کا بس اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم تو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکر بلکہ اس سے بھی شدید انداز میں رب کا ذکر، اس سے بھی شدید انداز میں رب کا ذکر۔ اب اس آیت اللہ کا پسند یہ ہے کہ کفار مکے کے جب وہ یعنی اپنے تصور کے مطابق عقیدے کے مطابق جب وہ کعبے کا حج کرتے تھے تو حج کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف مقاموں میں جمع ہو جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جمع ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی قبیلوں کی فصیلتیں بیان کرتے ہیں، اپنی اپنی آبا و اجداد کی فصیلتیں بیان کرتے ہیں، اپنے نسب کی فصیلتیں بیان کرتے ہیں کہ میرا باپ وہ تھا، میرا باپ بہت بڑا عجیب تھا، میرا باپ بہت بڑا شاعر تھا، میرا باپ بہت بڑا سردار تھا، میرا باپ بڑا دولت مند تھا، میرا دادا اس کو معاشرے میں یہ مقام تھا، میرا پردادا اس کو معاشرے میں یہ مقام تھا۔ تو اپنی اپنی نسبی فضیلتیں بیان کرتے تھے ایک دوسرے پر بڑائی حاصل کرنے کے لیے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد مختلف میدانوں میں جمع ہو جانے کے بعد مختلف قبیلے جمع ہوتے، مختلف قوم لوگ جمع ہوتے اور ایک دوسرے پر اپنی فضیلتیں جتاتے، تو کہتا ہم افضل ہیں، کہتا ہمارے آبا و اجداد افضل ہیں، کوئی کہتا ہمارے آبا و اجداد افضل ہیں۔ پھر آقا دو شان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن آیات قرآن اتری اور اس آیات قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فذکر اللہ، بس اللہ کا ذکر کرو اے لوگو، فذکر اللہ بس اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم کہ جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، جس طرح اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو وہ چھوڑ دو اور اس کی جگہ رب کا ذکر کیا کرو، وہ چھوڑ دو اس کو پر کر دو، وہ چھوڑ دو اور جس طرح تم ان کا ذکر کرتے ہو اس کی جگہ اسی طرح رب کا ذکر کیا کرو۔ اب وہ جو ذکر اپنے آبا و اجداد کا کرتے تھے کیا وہ دل میں کرتے ہیں؟ وہ ایک سوال ہے کہ وہ ایک دوسرے پر فضیلتیں جتاتے تھے، میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا، ہمارا خاندان یہ ہے، ہمارا قبیلہ، تو کیا وہ ذکر وہ دل میں تو تذکرہ نہیں کرتے تھے نا، وہ کیا کیسے کرتے تھے؟ زبان کے ساتھ بڑا لحاظ سے کرتے تھے اور چیز چیز کا کرتے تھے، بڑا لحاظ سے کرتے تھے تاکہ دور تک آواز پہنچے، دور تک ہمارے آبا کے تذکرے پہنچے، دور تک ہمارے آبا کی باتیں پہنچے، دور تک ہمارا جو نسبی فخر ہے، جو نسبی مقام ہے وہ پہنچے، دور تک ہماری شان و شوکت کا اظہار پہنچے، تو مجمع ہوتا، ایک آدمی کھڑا ہوتا، وہ سارے مجمع کو سناتا، دوسرا کھڑا ہوتا، وہ سارے لوگوں کو جتنی گیدرنگ ہوتی وہ سب کو مخاطب کرتا، سب کو سناتا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم بلند آواز سے اپنی عظمت ذات کا ذکر کرتے ہو وہ چھوڑو، اور بلند آواز سے اپنے رب کا ذکر کیا۔
اللہ
آبا کا ذکر، اور آبا کا ذکر جو فضیلتیں بیان کرتے تھے وہ دل میں تو نہیں کرتے تھے نا، وہ ذکر خفی نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے جو آبا کا ذکر ہوتا تھا، جو ان کے آبا کا ذکر ہوتا تھا وہ ذکر جلی ہوتا تھا، وہ آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے سمجھا کہ اب وہ چھوڑو، اور اس کی جگہ میں تم کو اپنا ذکر عطا کرتا ہوں، اپنے ذکر کا حکم دے رہا ہوں کہ جہاں باپ دادے کا بلند آواز سے ذکر کرتے ہو وہ چھوڑو، اور اپنے رب کا ذکر بلند آواز سے۔
سبحان اللہ،
ذکر کم آبا او اشدہ، آگے بھی یہ بھی نہیں کہا کہ جس طرح ان کا ذکر کرتے ہو اسی طرح میرا ذکر نہیں، بلکہ فرمایا کہ او اشدہ ذکر، کہ اپنے آباؤ اجداد کا ذکر اگر تم ہولے ہولے کرتے ہو تو رب کا ذکر بلند آواز سے کرتا، وہ سب کا ذکر، یعنی شدید انداز میں ذکر کرو رب کا، او اشد ذکر، شدید انداز میں رب کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو کہ مکہ کی ساری وادیاں انڈا انڈا کی سدا سے گونج، ایک گونج پڑ جائے، رب کے نام کی گونج پڑ جائے، رب کے ذکر کی گونج پڑ جائے، رب کی محبت کی گونج پڑ جائے، اور ذرہ ذرہ بچے گا وہ تم جمع ہو جاؤ، اور تمہارے ذکر سے، میں تمہارے ذکر کی آواز سے مجھے، یعنی میرے ذکر سے مکے کا ذرہ ذرہ وہ نظر حاصل کرتا، مکے کا ذرہ ذرہ گونج رہا ہو، اللہ 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 کی سنا سے گونج رہا ہو۔ عیسائی کریمہ میں اللہ پاک نے ذکر بل جہر اسی بلند آواز سے، یہ بات ہے، بات ہے، سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ ہاں، ذکر کو ماں باپ کو شدہ ذکر، ایک چیز۔ اب دوسری آیت کریمہ قرآن مجید، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بھی ذکر کہا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ میرا ذکر ہے۔ اور حضور سے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہ لذکر لک ولقومک، محبوب یہ قرآن یہ تیرا ذکر ہے، تیری قوم کا ذکر ہے۔ تو قرآن کو بھی اللہ پاک نے ذکر کہا، ذکر کہا، اے محبوب یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، یہ ذکر ہے، یہ ہمارا بھی ذکر ہے، یہ تیرا بھی ذکر ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے یہ قرآن۔ اب ایک اور مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے، یعنی اللہ کا یہ ذکر کیا جائے، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ اب کیا وہ جو حکم ہوا کہ سنو، تو سنی کیا دل کی آواز جاتی ہے؟ نہیں، سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک آواز جو گونج رہی ہے، بس اس طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب دل کی چیز، دل کی آواز تو سنی نہیں جاتی، سانس، سانس سے جو ذکر ہے وہ تو سنا نہیں جاتا، تو فستانی روح بس سنو۔ تو یہ تو کہا کہ سنو، اس کا مطلب کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو سنا جائے، اور وہ آواز جو بلند نہ ہو، وہ آواز جو گونج نہ رہی ہو، بلند نہ ہو، اسے سنا کیسے جاتی، اسے سنا، اسے وہ آواز جو گونج نہ رہی ہو اسے تو سنا نہیں جا سکتا، اور سنا تو اسی آواز کو جاتا ہے کہ جو یعنی خفی نہ ہو بلکہ جلی ہو، وہ جلی ہو جی۔ تو فانفستا میں بس سنو، جب میرا ذکر ہو، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو سنو۔ اب سنو کس کو؟ کس کو؟ اس آواز کو سنو جو تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہے، اس گونجتی ہوئی آواز کو سنو جو میرے کانوں میں، جو آپ کے کانوں میں، جو لوگوں تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہے، اس کو سنو اور خاموش رہو، توجہ کے ساتھ اس کو سنا جی۔ تو بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا بلند آواز سے، بس تامی روح اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ سنو، بالکل آواز گونجے گی تو سنی جائے گی نا، کوئی آواز بلند ہوگی تو سنی جائے گی نا۔ اب خاموشی کو کیا سنیں گے، سناٹے کو کیا سنیں گے؟ تو کوئی آواز ہو جس کو سنا جائے، بس تامی روح اس آیت میں نے بتا دیا کہ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا جائز ہے، جائز ہے. اور تیسری آیت کریمہ قرآن مجید، تیسری آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وإذا ذكر الله، یہ قابل غور، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منافقین کی علامت قرآن بیان کرتا ہے کہ منافق کون ہیں. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، کہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کہلاتے مومن ہیں، کہلاتے مسلمان، لیکن آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالت نفاق میں مبتلا ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بہت مزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ تو ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں. اللہ کے ذکر پر ذکر اللہ بہت مزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منافقین کی علامت قرآن بیان کرتا ہے کہ منافق کون ہیں. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، کہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کہلاتے مومن ہیں، کہلاتے مسلمان، لیکن آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالت نفاق میں مبتلا ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بہت مزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ تو ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں، اللہ کے ذکر پر ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں. یہ منافقت کی علامت، یہ نفاق کی علامت جو قرآن بیان کر رہا ہے، نفاق کی علامت کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں. اب طبیعتوں پر بوجھ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اگر ذکر خفی ہو تو ذکر خفی سے کسی کی طبیعت پر کیا بوجھ پڑے گا؟ اگر ذکر خفی ہو، ہولے ہولے بھی اپنے سانس میں کو دل میں ذکر کر رہا ہو، تو جب ذکر کی آواز ہی کسی کو نہیں جا رہی تو پھر کسی کا دل کیا تنگ ہوگا؟ جب کوئی سن ہی نہیں رہا تو پھر کسی کا دل کیا تنگ ہوگا؟ یہ جو دل کا تنگ ہونا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک جگہ بلند آواز سے رب کا ذکر ہو رہا ہو، وہ آواز ان کے کانوں میں پڑے تو ذکر کی آواز سن کر اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں. اب آواز سمجھ گئے نا؟ آسان سی بات، بھائی ایک شخص ہے وہ دل کے اندر اللہ اللہ یعنی سانسوں کے ساتھ خاصی الفاظ وہ ذکر کر رہا ہے، خفی ہے، ذکر خفی ہے، ہولے 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 سینے میں، دل میں، اور یاد میں، تصور میں، سانس میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. اب اس یاد سے کسی کی دل کی تنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کا دل کیسے تنگ پڑ سکتا ہے؟ اس یاد سے وہ سینئر جو دل میں یاد کر رہا ہے اسے کیسے خبر ہو کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ اس کو تو نہ آواز سنائی دی تھی، نہ اس کو خبر ہے کہ رب کا ذکر کر رہا ہے. تو دل کی تنگی کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دل کی تنگی تب ہوگی جب اس کو اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دے گی، اور اللہ کے ذکر کی آواز کب سنائی دے گی؟ جب کوئی بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے. تو اس آیت کریمہ سے بھی بلند آواز کا ذکر کرنا، بلند آواز سے ذکر کرنا، ذکر بل جہر، اس کا جواب اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو گیا. اب آگے اسی آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب اللہ کے ذکر کے سوا کوئی اور ذکر کیا جاتا ہے، کوئی اور موضوع چل نکلتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے سوا کوئی اور موضوع چل نکلتا ہے، کوئی اور بات چل نکلتی ہے، تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعتیں کھل جاتی ہیں. اللہ کا ذکر ہو تو خود پر تھکن محسوس کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو تو خود پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو تو خود کو ایک اذیت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو تو خود ایک گھٹن میں مبتلا، خود کو ایک گھٹن میں پاتے ہیں. اور عین جب موضوع تبدیل ہو جائے اور اللہ کے بہبا ذکر الذین من دونہ، اگر اللہ کے ذکر کے سوا کوئی اور ذکر شروع ہو جائے تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں جی، اور وہ اس کیفیت کے ساتھ خوشی خوشی محسوس کرتے ہیں. اب اللہ کا ذکر، یعنی ایک کفیت تو وہ تھی کہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تنگی محسوس کر رہے تھے، اور عین اس لمحے موضوع تبدیل ہوا تو دنیا داری کا موضوع شروع ہو گیا، ان کے دل خوش ہو گئے، ان کے دل باغ باغ ہو گئے. اب جب دل باغ باغ ہو گئے تو کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے سن لیا کہ اللہ کا ذکر جو ہو رہا تھا وہ اب بند ہو گیا، آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی، اب دنیا کا کوئی اور موضوع شروع ہو گیا، اب دل خوش ہو گئے. دل کیوں خوش ہوا؟ کہ وہ دنیا داری کے موضوع کی آواز ان کے کان میں پڑ گئی، خوش ہو گئے. اور دل تنگ کیوں ہوا؟ اللہ کے ذکر کی آواز ان کے کان میں پڑی، دل تنگ ہو گیا. تو ذکر کی آواز ان کے کان میں کس طرح پڑی؟ اس طرح پڑی کہ کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی کسی کی آواز گونج رہی تھی، اور جو ذکر کی آواز گونج رہی تھی اسی کو تو ذکر دل چڑھ کہا جاتا، اسی کو ذکر جلی کہا جاتا. آیات کی کلمہ، تین آیات کی کلمہ، یعنی ان میں اللہ رب العزت نے ذکر بن جہر کا جواب ہمارے کی کائنات میں عطا کرنا جی. پھر بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں باقی. اب وہ جو اعتراضات، یعنی وہ آیات کلمہ جن میں ذکر خفی کا ہوگی جی، ان آیات کو بنیاد بنا کر، یعنی اس پر کہا جاتا ہے کہ ذکر جلی جائز ہے، ان آیات کو بنیاد بنا کر ذکر جلی کا انکار کرنا یہ معاملہ درست نہیں ہے. یہ سارا یہ رویہ غلط ہے، یہ سوچ غلط، یہ عمل غلط. اب وہ پہلا اعتراض ہوتا، پہلا اعتراض جشن سے ہوتا ہے کہ ہم پرانی آیات کے حوالے سے گفتگو کر رہے، اور وہ اعتراض رات سے پرانی آیات کے حوالے سے بارش ہوتی ہے کہ ابھی ہم ان کو لیں گے. ایک پہلا اعتراض جو بارش ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور رب کا ذکر کرو، فِي نَفْسِكَ اپنے دل کے اندر. قرآن مجید کا یہ کلمہ ذکر خفی کے بارے میں، اور اس کو بنیاد بنا کے ذکر جلی کا انکار کرنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں. بس یعنی یہ اعتراض اس آیت کریمہ کے ذریعے اعتراض کیا جاتا کہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ تم ذکر ہولے ہولے کرو، ذکر کو اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر جی ہولے ہولے کی طرح کوئی نہ سنے. بس تو ربک فی نفسی تضرعاً وخیفتاً دون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور ذکر کرو اپنے رب کا اپنے نفس کے اندر گڑگڑاتے ہوئے، وقیف پتنگ اور اس سے ڈرتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے اسے ڈرتے ہوئے اپنے دل کے اندر رب کو یاد کرو. جب اللہ نے کہا کہ دل کے اندر رب کو یاد کرو تو ذکر جلی منع ہو گیا، ذکر بھی جہاں منع ہو گیا، تو پھر کیسے ذکر بھی جہاں جواز جی؟ پہلی بات، پہلا جواب اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اس آیت کریمہ سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر خفی کرو جی، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر جلی منع ہے جی؟ یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر خفی کرو، آہستہ ذکر کرو، واذکر ربک فی نفسک اپنے دل کے اندر رب کا ذکر کرو، ذکر خفی ثابت ہو رہا، لیکن اسے ذکر دل جہر کی نفی کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ اس سے ذکر دل جہر کا ناجائز ہونا اس آیت سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس آیت سے وہ تو ثابت نہیں ہو رہا. ایک جواب اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے کریمہ ہوتی ہے اور سمے کے ذکر اپنے دل کے اندر کرو، بس رب کا اپنی نفسک، یہاں اس آیا کریمہ میں ذکر بحالت نماز مراد، ذکر بحالت نماز مراد، یعنی آیا کریمہ تو نماز کے لیے اتری، اور اس آیت کریمہ کو معاذ اللہ اعتراض بنا کر ذکر بن جہر کے رد میں پیش کیا جاتا، ذکر بن جہر کی مخالفت میں پیش کیا جاتا. یہ آیت کریمہ بحالت نماز ذکر کے لیے ہے کہ نماز کے دوران جو کچھ تم پڑھتے ہو اس کو خفیہ پڑھو، بنا نماز سبحان
اللہ
التحیات کا پڑھنا نمبر ایک، نمبر دو یہ اللہ کا ذکر، نمبر دو امام کے پیچھے مختلف، یعنی وہ خاموش رہے، وہ بلند آواز سے ذکر نہ کرے، وہ مراد. اور پھر جب کوئی شخص تنہا نماز ادا کر رہا ہو یا امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو یا دیگر جو استاد تحیات وغیرہ، اس سے مراد یہ ہے کہ حالت نماز کے اندر کیا اسے یہ کہاں نکل آیا کہ ذکر جلی بناؤ؟ ایک جواب تو یہ کہ ذکر خفی یہاں سے یقیناً یعنی ذکر خفی ہے کہ پوشیدہ ذکر کرو، لیکن اس سے ذکر جلی کا منع ہونا، ذکر بن جھال کا منع ہونا ثابت نہیں ہوتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیا کریمات یہ یعنی بہار ذکر بہار جہاں ذکر بہار سے نماز مراد ہے، اور اس کا حوالہ تفسیر روح البیان. یہ آیا کریمات جس کو بنیاد بنا کے اعتراض کیا جاتا، یہ حالت نماز کا ذکر مراد ہے کہ نماز میں جس کو یہ دوسرا جواب کہ ذکر حالت نماز مراد، اس کا حوالہ تفسیر روح البیان. اور صاحب رول بیان لکھتے ہیں اس آیا کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فمن اما فی سلاۃ الجہر ینبغی لہ ان لا یجہر جہرا شدیدا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو ذکر یعنی کرو آہستہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص نماز کی امامت کر رہا ہو، نماز پڑھا رہا ہو، اس کے لیے یہ حکم اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے یعنی لازمی ہے کہ زیادہ چیخ کر نماز نہ پڑھائے، زیادہ بڑا نماز کے نماز نہ پڑھائے. بل یکتا چلو قدر ما یسمعہ من خلفہ، بلکہ اتنی آواز نکالے کہ پیچھے مقتدی تک آواز پہنچ جائے. بس یہ مراد ہے اس آیت کریمہ کہ اتنی آواز نکالے کہ پیچھے مقتدی تک پہنچ جائے اور وہ اقتداء میں رہے اور وہ محسوس کرے کہ امام کی قرآن میرے کانوں میں پہنچ گئی. تفسیر روح البیان حوالہ، یعنی جو شخص جہری نماز میں یعنی وہ نمازیں کہ جن میں قرآن پڑھی جاتی ہے، مثلا فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، وہ نمازیں کہ جن میں یعنی قرآن بڑا نماز کی جاتی ہے، ان نمازوں میں جو امامت کروا رہا ہو، جو امام ہو، وہ اتنی بلند آواز سے قرآن نہ کرے کہ وہ یعنی بہت شدید بلند ہو جائے، بلکہ اس قدر آواز نکالے کہ بس پیچھے مقتدی تک پہنچ جائے یہی آواز تھا. یہ مفہوم آیا کریمہ، یہ حوالہ تفسیر روح البیان. اور تیسرا یہ ہے تفسیر کبیر، وہ تفسیر روح البیان کی، یہ تفسیر کبیر. تفسیر کبیر کس کی ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر تاریخ اسلام کی، بہت بڑی فاداور شخصیت گزری. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بل مراد منہ ان یقع ذلک ذکر حیث یکون متوسطا بین الجہر والمخافۃ، یعنی یہاں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ بلند آواز اور بہت زیادہ مدھم آواز، بہت زیادہ خفی آواز، اس کے درمیان ہو تلاوت کی آواز. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے. دوسرا والا امام فخر الدین رازی کا کہ بہت زیادہ بلند آواز اور بہت زیادہ اتنی آواز بلند کہ اگلا انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے، اور اتنی آواز کم کہ اس کو سنائی نہ دے، اس کے جو درمیانی آواز ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی اس آیت کریمہ سے مراد یہ، امام فخر الدین فرماتے ہیں رازی کہ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی اتنی قناعت کرو کہ بہت مقتدی تک تمہاری آواز پہنچ جائے بس. اور تیسرا تفسیر قاضی، تفسیر قاضی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے. یہ جو آیت کریمہ بیان کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بس رب اپنی نفسی، رب کو اپنے دل میں یاد کرو. اب اس کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت کہاں ہے؟ تفسیر قاضی کے اندر. قال ابن عباس یعنی بذکر القرآن سے صحابہ یرید ارفع سرا فی نفسک، امام صاحب جی دادی فرماتے ہیں کہ ابن عباس حضور کے یعنی وہ صحابی آقا دو جان کی جن کو حضور نے یعنی تمام یعنی امت کا ہبر یعنی ہبر الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم قرار دیا. مفسرین کے جو سرتاج ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہبر الامہ، آقا دو جان یعنی ان کی شان بیان کروائی کہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے یہ آیت کریمہ، یہ تو نماز کے بارے میں نازل ہوئی، یہ تو آئی نماز کے بارے میں ہے، اور نماز کے بارے میں یعنی وہ نمازیں کہ جن میں یعنی نماز جو ادا کی جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ بڑا سرن فی نفسک کہ نماز کے اندر جو قراءت ہے وہ اپنے دل کے اندر، یعنی جو مخفی نمازیں، مخفی نمازیں یعنی وہ نمازیں کہ جن کے اندر بڑا نماز سے قراءت نہیں ہوتی، اگر کوئی پیچھے کھڑا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بڑا سرن فی نفسک کہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یہ قراءت کی جائے. یہ میں بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کی. جیسے کہ اب اس کی چوتھی تفسیر، اس آیت کی تفسیر قرآن کی آیت، اور سب سے بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت کر رہی ہے. سب سے بہتر تفسیر. چوتھی تفسیر یہ ہے قرآن مجید ایک مقام فرماتا ہے ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا. ولا تجہر اور مت بلند کر بصلاتک اپنی نماز کے اندر, ولا تخافت بها اور بہت زیادہ کم بھی نہ کر درمیان میں رکھ, وابتغی بین ذلک سبیلا یعنی تیرا کیسی ہو کہ نہ بہت زیادہ بلند ہو نہ بہت زیادہ خفی ہو بلکہ دونوں کے درمیان. یہ قرآن مجید نے اس آیت کے ہمیں یعنی تفصیل کے ساتھ یہ حکم جو ہے وہ بارش کروا دیا. اب اس کا پانچواں جواب یہ ہے اور اس کو بھی تفصیل خاصی میں نقل کیا ہوئی ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اے انسان یا یہ قابل غور بات تفصیل خاصی میں یہ پانچواں قول پانچواں جواب وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اے انسان اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اپنے رب کا ذکر اپنے دل کے اندر کر. اور یعنی اس سے مراد یہ کہ انسان جب تو رب کا ذکر کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ فقط زبان سے اڈا اڈا کرتا جائے اور تیرا دل رب کے ذکر سے خالی ہو رب کی یاد سے خالی ہو. بس تو رب کا فی نفسی مراد یہ کہ انسان جب تو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو تیرا دل بھی بدستور اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہونا چاہیے. بس تو رب کا فی نفسی کہ تیرا دل بھی بدستور رب کا ذکر کر رہا ہو. فرمایا مقیلا المراد بالذکر فی النفس ان یستحضر فی قلبه عظمت المذکور جل جلاله. یعنی مراد یہ ہے کہ اس آیت کی مطلب مراد یہ ہے کہ انسان جب تو رب کا ذکر کرے جب تو اللہ کا ذکر کرے تو اس طرح نہ کر کہ زبان تو اللہ اللہ کر رہی ہو لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. اے انسان وقت رب کا فی النفس اپنے رب کا ذکر اس طرح کر کہ زبان تو ذکر کر ہی رہی ہو مگر تیرا دل بھی اللہ کی یاد کے اندر ہوا ہو. یہ مانا پانچواں مانا پانچویں تفسیر اس آیت کی مت. اور چھٹی بات یہ ہے کہ کیا اس سے مراد یہ ہے چھٹی بات یا اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کی مت کا کہ بعض اوقات ذکر خفی ذکر جلی سے بہتر ہوتا. یہ چھٹا قول کہ بعض اوقات ذکر خفی ذکر جلی سے بہتر. بس رب کا فی نفسی یہ عمل استحبابی ہے یعنی مستحب ہوتا ہے کہ بعض اوقات ذکر خفی کرنا مستحب ہو جاتا. اور جیسا کہ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے پیچھے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون یعنی یہ پچھلی آیہ کریمہ ہے ساتھ میں وقت رب کا فی نفسی وہاں بلند آواز کا اس سے پچھلی آیہ کریمہ میں بلند آواز کا ذکر اور اس آیہ کریمہ میں مخفی آواز کا ذکر. اس آیت وہاں پچھلی آیت کریمہ میں ذکر بھی چار کا بیان اس آیت کریمہ میں ذکر خفی کا بیان. تو یعنی مراد یہ ہے بس رب کا فی نفسی سے کبھی ذکر خفی ذکر جلی سے یعنی افضل نہیں ہو جاتا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ خفی اور جلی ان دونوں کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں. تفسیر بیان میں ہے کہ بیان خفا افضل حیث خاص دیا اور افضل مسلم اپنا امون پتہ کہ ذکر خفی بعض اوقات کس طرح سے ہو جاتا ہے. ابھی ہم بات ختم کرتے ہیں تو جب آپ میں کہا ہوں وہ ذکر خفی اس طرح بعض اوقات حاصل ہو جاتا ہے مطلب یعنی ذکر جلی کے اندر بعض اوقات ریا کا اندیشہ ہوتا ہے بعض اوقات ریا کا اندیشہ ہوتا ہے ذکر خفی میں ریا داری کا اندیشہ نہیں ہوتا. اسی طرح ذکر جلی بعض اوقات یعنی لوگ نماز ادا کر رہے ہو اور کوئی شخص ذکر شروع کر دے تو وہ اس کی توجہ کے بچ جانے کا سبب ہوتا جی اور ذکر خفی میں ایسا عمل نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر سو رہا ہو تو ذکر جلی اس کو جگا دے گا جی. اب ذکر خفی میں جمع نہیں ہوتا تو جہاں یہ دو تین چار عزتیں موجود ہوں وہاں ذکر خفی بہتر ہے اور جہاں یہ چیزیں موجود نہ ہو اس کے بعد باتیں کہ بعد جہاں افضل افضل ہوتی ہے ساری جہاں یہ عزتیں موجود نہ ہو وہاں اللہ کا بلند نواز کا ذکر کرنا افضل اللہ کا بلند نواز کا ذکر کرنا ہی افضل ہے. لیکن عمل اپنی اکثر ہو کیونکہ اس کے اندر عمل اکثر ہوتا ہے یعنی ذکر گر جہاں کے اندر انسان کا یعنی دل بھی اللہ کی یاد میں ہوتا ہے انسان کی زبان بھی اللہ کی یاد میں پھر انسان کے کان بھی اللہ کا ذکر یعنی اس میں زیادہ آزاد ہے وہ ذکر کے اندر انوالو ہوتی ہے. اور پھر بھائی فائدہ تتعدى الى السامعين کہ ذکر جلی کا بلند آواز اس سے ذکر کرنے کا فائدہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا کہ ان کو بھی خیال آتا ہے یار میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. تو جب اللہ کا ذکر بلند آواز سے ہو تو جو غافل ہیں متوجہ ہو جاتی ہے، ذکر خفی سے غافل دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو ذکر جلی سے غافل دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ الْقَلْبُ الذَّاكِرَ، کہ یہ ذکر جلی ہی ایسا ذکر ہے کہ جو ذاکر کے دل کو، جو اگر سویا ہوا ہو مردہ ہو تو ذکر جلی ذکر کرنے والے کے دل کو زندہ کر دیتا۔ بلند آواز سے ذکر کرنا، دل اگر مردہ ہو جائے، دل مردہ ہو جائے، صاحب تفسیر روح الجان فرماتے ہیں کہ ذکر جلی یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا۔ لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس ذکر کی طرف لپکتے ہیں، لوگوں کو یاد آتا ہے ہاں یار کوئی رب ہے، ہمیں بھی رب کو جانتے ہیں، کوئی ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ٹھیک، اور دوسرا جو اعتراض باری ہوتا ہے، ایک تو اس آیا کلمہ کے حوالے سے، اور دوسرا اعتراض یعنی ایک تو وہ آیا کلمہ کہ بس تو ربک اپنی نفسی، اس کا ہم نے پانچ چھ چھ سات جواب ہم نے دے دیے، اور آٹھواں جواب سنیں، آٹھواں جواب یہ ہے کہ یہ آیا کلمہ کہ جس کو اعتراض بنایا جاتا ہے بس تو ربک اپنی نفسی کہ اپنے دل میں ذکر کرو۔ حاضرین، اسلام کا آغاز کا زمانہ مکہ کا زمانہ ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی، کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی۔ اسلام کے آغاز کا زمانہ، اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جو ہی کافروں کو خبر ہوتی کہ مسلمان، یعنی حکمت کیا ہے، ذکر خفی کی حکمت کیا تھی، دل کے اندر یعنی ذکر کرنے کی حکمتیں کیا تھیں، ایک حکمت یہ تھی، اور بڑی اہم اور بالغ حکمت، بڑی اہم حکمت کہ اسلام کی آغاز ہے، اسلام کا آغاز ہے، اسلام کی تشہیر کا یعنی کہ ابتدائی دور ہے، کافر ظلم کرتے ہیں اور جہاں یعنی وہ ان کو آواز آتی ہے کہ مسلمان قرآن پڑھ رہے ہوئی یعنی ہم برابر ہو جاتے ہیں، جہاں آواز آتی ہے کہ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہیں، بڑا نماز کا ذکر کر رہے ہیں، وہی ہم برابر ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے، ان کو زخمی کر دیتے، ان کو پریشان کرتے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے، ان کے لیے اذیتوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے برداشت کھڑے کر دیتے، مصیبتوں سے باہر کھڑے کر دیتے۔ تو اس وقت یہ آیا کریمہ یہ مکی کے دور میں نازل ہوئی، یہ آیا کریمہ مکی کے دور میں نازل ہوئی، مکی آیا یہ مکی آیا کریمہ ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، یہ بہت دور ہے اسلام پر آزمائشوں کا، صحابہ پر آزمائشوں کا دور ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں اور اے محبوب باپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلاموں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر کافر، کیونکہ تم بلند آواز سے ذکر کرتے ہو، انہیں خبر ہو جاتی ہے تو وہ تمہیں مارتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، تو اپنی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ چپ کے رب کو یاد کر لیا کرو، چپ کے رب کا ذکر کر لیا کرو، بس کل رب پر کسی نفسی۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ فجر، سحر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز اس میں بلند آواز سے قراءت کرتے ہیں، زہر کی نماز میں قراءت یعنی قراءت نہیں ہوتی، بلند آواز سے قراءت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اصل میں بھی بلند آواز سے قراءت نہیں ہوتی، مغرب میں ہوتی ہے اور عشاء میں ہوتی، فجر میں نہیں ہوتی، یعنی فجر میں قراءت مخفی نہیں ہوتی، مغرب میں قراءت مخفی نہیں ہوتی، اور عشاء میں قراءت مخفی نہیں ہوتی۔ مخفی رکعت مخفی نمازیں دو ہیں جن کے اندر قراءت مخفی ہوتی ہے، ایک ظہر اور ایک عصر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فجر کے اندر بلند آواز سے کیوں پڑھا جاتا، ظہر کے اندر کیوں نہیں پڑھا جاتا، عصر کے اندر کیوں نہیں پڑھا جاتا، مغرب کے اندر کیوں بلند آواز سے قراءت ہوتی ہے اور عشاء کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ جو یعنی فجر کی جب نماز ہوتی تھی تو کافر سوئے ہوئے ہوتے تھے، بے خبر تھے، غافل تھے، عادت کفر میں تھے، رات کو بھولے ہوئے لوگ، اب جب مسلمان ہوتے تو اسے تو رب کو یاد کرتے نا، وہ یہی کافر، صبح ہوتی تو وہ سوئے ہوئے ہوتے، اب جب وہ سوئے ہوئے ہوتے گلیاں ان کے شر سے محفوظ ہوتی، بازار ان کے شر سے محفوظ ہوتے، مساجد کا ارد گرد کا ماحول، کیونکہ وہ اندر اپنے گھر میں بے خبر سوئے ہوتے تھے، ادھر سوئے ہوتے ادھر آ کر ایک مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے اندر خالق کائنات کے محبوب نے نماز یعنی قراءت دن چہر کو لازم قرار دے دیا۔ اس وقت تو کافی سوئے ہوتے ہیں، ان کو آواز پہنچتی نہیں، تو چلو فجر کی نماز میں بلند آواز سے قراءت کر لیا کرو۔ اب ظہر اور عصر یہ دن کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ راؤنڈ پر ہوتے تھے، جب وہ گشت پر ہوتے تھے، گما کرتے تھے کہ کئی مسلمانوں کے ذکر کی کوئی یاد کی، اللہ کی یاد کی آواز آئے تو ان پر ستم کریں، تو چونکہ یہ ان کے کاروبار کا وقت ہوتا تھا، ان کے آنے جانے کا، گلیاں، بازار، محلے، ان کے گرد وہ پھیرا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، تو کیونکہ وہ قریب قریب موجود رہتے تھے، حکمت سے پیش نظر ظہر اور عصر کے اندر بلند آواز سے قراءت کو مقبول کر دیا، کہ ہاں بلند آواز سے قراءت نہ کی جائے، اور یہ ایک دن کے وقت میں مصنف بھی موجود ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، ان نمازوں میں قراءت ہلکی کر لیا کرو، پھر جب شام ہوتی، پھر جب عشاء ہوتی تو وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہوتے، جی سر شام اپنے اپنے گھروں کو گھروں کو لوٹ چکے ہوتے، اب پھر وہ خطرہ برقرار نہ ہوتا تو سب مغرب میں بھی قراءت ہو جاتی کہ عشاء میں جی. تو یہ جہاں یہ ہمارے کے بس پور ربا کا سینا سی وہاں جو نمازوں کے اندر یعنی ہلکی قراءت کا یعنی مخفی قراءت کا ذکر ہے اس سے مراد وہ نمازیں ہیں کہ جن کے اندر مخفی قراءت ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ ہے یعنی پہلی آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ جس کو اعتراض بنا کر یعنی سوال کیا جاتا ہے اس کا ہم نے آٹھ جواب جو ہے وہ دے دیے. اور ایک اور آیت کریمہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیہ یعنی ڈرتے ہوئے گراتے ہوئے اور خفیہ پوشیدہ. ادعو، اب یہ جو آیا ہے کلمہ ہے اس کو بھی یعنی بلند آواز سے ذکر کرنے کی مخالفت میں دلیل بنایا جاتا اور یہ بھی سراسر غلط ہے، دھوکہ، یہ بھی زجر ہے. یہ آیا ہے کلمہ یہ تو ذکر کے بارے میں ہے ہی نہیں، ادعو یہ تو دعا کے بارے میں ہے. ادعو یہ امر کا صیغہ، یہ تو یہاں تو ذکر کا بیان نہیں ہے بھائی، ذکر تو زال قاف رے ذکر ہوتا جی. اور ادعو یعنی رب کو پکارو یعنی دعا، یہاں دعا کا بیان ہے، یہاں تو ذکر کا بیان ہے جی. اور یہ آیۃ کریمہ کو ذکر کے حوالے سے اعتراض نہیں بنایا جا سکتا، ماشاء اللہ اعتراض کی بنیاد یہ آیۃ کریمہ بھی نہیں بن سکتی. ٹھیک، اب ایک تیسری آیت کریمہ ہے اعتراض کی بنیاد اس کو بھی بنایا جاتا ہے، وہ یہ ہے بھائی اعتراض کہا جاتا ہے عبادی انی فانی قریب اجی و دعوت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجیے کہ بات میرے بندوں کو بتا دیں فانی قریب کہ میں تو تمہاری بڑی ہوں جی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ قریب ہے تو اتنا بڑا نوازی اللہ 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 کا ذکر کرنا یہ کیا عجیب کیا نجائز نہیں ہے؟ جب اللہ ہے قریب، فانی قریب جب اللہ قریب ہے یعنی اسی آیا کریمہ اس کو جو ہے وہ وجہ اعتراض بنایا جاتا، بنیاد بنایا جاتا کہ جب اللہ قریب ہے اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، جی کو دعوت ادا اس کا جب اس پارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب اللہ قریب ہے، جب اللہ سنتا ہے تو پھر یہ بلند آواز سے اللہ 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 کیوں کرتے؟ ٹھیک، یہ سوال اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیا کریمہ اس آیۃ کریمہ میں ان لوگوں کے خیال کو باطل قرار دیا ہے اللہ پاک نے، اس آیۃ کریمہ میں ان لوگوں کے غلط خیال کا رد ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے دور ہے. اس آیۃ کریمہ میں جو لوگ خدا کو خود سے دور سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ چونکہ خدا دور ہے تو ہمیں بلند آواز سے اسے پکارنا چاہیے، ہمیں بلند آواز سے سزا دینی چاہیے، تو اللہ پاک نے یہاں ان لوگوں کے اس غلط خیال کا رد کیا اور فرمایا کہ تم مجھے اپنی ذات سے دور سمجھتے ہو، نہیں لوگوں میں تو تمہاری قریب. اس میں ان لوگوں کے غلط خیال کا رد ہے جو رب کو دور سمجھتے تھے. مثلا اس کا شان نزول، اس کا شان نزول روح البیان کے اندر ہی اسی کا شان نزول ہے، بس سابا کو نزول ہی کیا ہے کریمہ ویزا سالہ کا عبادی کہ میں تمہارے قریب ہوں، اس کا شان نزول کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے سایہ کریمہ کی نزول کی، وہ یہ ہے کہ وسابا کو نزول ہی مار ہو گیا انا عرابی جن قان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب رکھونا فننا جی ہے ام بعید فننا جی. آقا کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، دیہات دیہات کسی گاؤں سے دور سے چل کے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس کا شان نزول اس آیۃ کریمہ کا جس کو اعتراض کی بنیاد بنایا جاتا ہے، یا رسول اللہ کیا خدا ہم سے دور ہے یا قریب ہے؟ اگر تو وہ ہم سے قریب ہے تو ہم اس کے ساتھ سرگوش نہ کریں، اگر ہم اس کے ساتھ مناجات کریں، اس کے ساتھ ہولے ہولے باتیں کریں. اگر تو وہ قریب ہے کہ عرابی نے آ کر کہا آپ، اگر تو وہ قریب ہے تو ہم ہولے ہولے باتیں کریں اور آپ ہمیں بتائیں، اگر وہ ہم سے دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکاریں، ہم اسے پننا دیں، بس ہم اس کو ندا دیں، بس ہم اس کو آواز دیں. پھر اللہ پاک نے یہ آیۃ کریمہ اتاری، میں بھائی بات سادہ کا عباد جو فینی قریب، بابو اس سے کہہ دو میں تم سے دور نہیں میں تو تمہارے قریب. اس کا شان نزول یہ ہے، اور اس آیۃ کریمہ سے بلند آواز سے ذکر کا منع کہاں ثابت ہو گیا؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے غلط خیال کے بارے میں جن کو بتایا جا رہا ہے کہ رب کو دور نہ سمجھو وہ تو تمہارے قریب. تو یہاں تو رب کی قربت کا بیان ہے، ذکر کی انتہار کی مخالفت کہاں سے نکل آئی؟ وہ کہاں سے نجائز ثابت ہو گیا؟ اللہ پاک نے ان کے غلط خیال کو رد کیا. اب ایک اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ مشکات کی حدیث، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور ارشاد فرمایا لا تدرونا اسمع ولا خائبا، اپنے جانوں پر رحم کرو تم اسے نہیں پکارتے، تم اس کو پکارتے ہو کہ جو بہرا نہیں، تم اس کو پکارتے ہو کہ جو تمہاری سنتا. خدا جب تمہاری سن رہا ہے تو اس طرح بلند رہا سے کیوں پکار رہے؟ یہ حدیث پاک مشکات، اس حدیث پاک کو اعتراض کی بنیاد بنایا جاتا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بلان کو سکوں لا تدرونا اسمع ولا خائبا، تم اس کو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، کسی غائب کو نہیں پکار رہے، اپنی جانوں کو ہلکا کرو، جانوں کو ہلکا کرو، یعنی اس کو آہستہ پکارو. انکم تدعون سمیعا بصیرا، تم سمیع کو پکار رہے، سننے والے کو پکار رہے، تم دیکھنے والے کو. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے، جب اللہ سن رہا ہے تو اسے ہولے ہولے پکارو. اتنا بلند دماغ سے کیوں پکارتے؟ ٹھیک، یہ حدیث پاک مشکات کی ہے اور یہ حدیث پاک درست ہے. ٹھیک، اب اس حدیث پاک کو اعتراض بنایا جاتا کہ یعنی حضور ہی فرمایا کہ یعنی تم کسی سبھی کسی معذ اللہ کسی بولے کو نہیں پکارتے، کسی بہرے کو نہیں پکارتے، معذ اللہ اللہ پاک یعنی ان عیوب سے خالی کا کائنات پاک ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں سنتا ہے، جب موجود ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو اتنا بلند آواز اس کو کیوں پکارتے ہو؟ اب یعنی اس حدیث پاک کو اعتراض بنایا جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آقا نے اس مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب صحابہ کرام غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اب دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حدیث ہو ایک تو وہ پوری سنانی چاہیے، دوسرا اس کا پس منظر بھی بتانا چاہیے. جی ارے تجھ کو کھائے تپے سہر تیرے دل میں جس سے بخار، حضرت کہتے ہیں ارے تجھ کو کھائے تپے سہر تیرے دل میں جس سے بخار ہے، یہ بدبختیاں ارے ان کو ان کا مرکز تونے دین ہی کو کیوں بنا رکھا ہے، ان کا مرکز اللہ کے ذکر ہی کو کیوں بنا رکھا ہے، تو اس دین کی بھلائی کا اللہ کے ذکر کے اور اللہ کی اشاعت کے اشاعت کا کیوں نہیں سوچتا؟ اور یہ مرضی کسی نے شاید کیا خوب کھا کے بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخار ہی نہیں. اب یعنی جب پوائنٹ آف ویو نکال کر یہ ہو جائے کہ کہاں سے کوئی اعتراض نکل سکتا، کہاں سے کوئی بات ایسی نکل سکتی ہے جو حجت بن سکے، تو جب نقطۂ نظر یہ ہو جائے تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی بدبختی ایک دیکھتا ہے، اب پوائنٹ آف ویو ہے نکالتا، آدھے گلاس میں آدھا گلاس پانی ہو یا تیسرا حصہ، تین حصے پانی بھرا ہوا ہو گلاس کے اندر، ایک حصہ پانی ہو، ایک کی نگاہ بھرے ہوئے میں جاتی ہے، دوسرے کی نگاہ خالی میں جاتی ہے، ایک کہتا ہے کہ بھائی اتنا بھرا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی اتنا خالی ہے، تو جو بھرا ہوا دیکھتا ہے وہ ایمان میں بھرا رہتا ہے، جس کی نگاہ خالی پہ رہتی ہے اس کا وہ ایمان کا برتن خالی رہتا ہے، خالی رہتا ہے. جب نگاہ یہ ہو جائے کہ دیکھیں کہاں سے چاہے تو آپ نکل سکتا ہے، دیانت کے ساتھ بات قوم تک پہنچانی نہیں ہے، دیانت کے ساتھ بات حضور کی امت تک پہنچانی نہیں ہے، صحیح غائب نہیں کرنا جی، تو پھر کیا فائدہ ہے دینداریوں کا دین کے نام لینے کا؟ تو اس کا پس منظر اس حدیث سے پا کر یہ ہے کہ صحابہ حضور کے ساتھ غزوہ خیبر میں جا رہے تھے، غزوہ خیبر میں جا رہے تھے، اور یہ حدیث پاک اس کا آغاز جو ہوتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری، مکمل حدیث میں عرض کرتا ہوں، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کے حوالے سے یہ حدیث پاک ان آپ کی طرف منسوخ ہے، آپ نے روایت کیا کرواتے ہیں، آغاز یہاں سے ہوتا ہے کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ فی سفر ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھے، فجعل الناس یجہرون، پس لوگوں نے بلند آواز سے یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا. آگے لما توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، جب آپ دو جہاں پر ہم خیبر کی طرف حضور جب تھے، جب خیبر کی طرف تھے، اشرف الناس على وادی، لوگ ایک بلند آبادی پر بلند جگہ پر چڑھ گئے اور وہاں انہوں نے کیا کیا، فراتا ہوں اسواتا ہوں، انہوں نے اپنی آوازوں کو وہاں بلند کیا اور پھر تکبیر یعنی نعرہ تکبیر لگا دیا، بلند آواز پہ چڑھ کر غزوہ خیبر جہاں کی حدیث پاک جہاں انہوں نے سمایا، ایک جگہ بلند جگہ پہ چڑھ کر نعرہ تکبیر لگا دیا. اب آپ کے دو جہاں تک نے ارشاد سمایا کہ یہ بہو علاج کو سکھوں کہ تمہیں یعنی اپنی جانوں پر رحم کرو، یعنی مراد یہ ہے کہ جہاں اس آیہ کریمہ سے یہ تفصیل علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ اسٹڈی آف وار ایک ہوتی ہے، یعنی یا باپ یعنی جنگی حکمت عملی جسے کہا جاتا ہے تو باپ باپ یعنی کسی مقام پر خفیہ طور پر پہنچنا ضروری ہو جاتا یہ بات یہ بات سمجھے بھائی بعض اوقات خفیہ طور پر اپنے مجمع کو اپنے لشکر کو اپنی فوج کو بعض اوقات مفتی مادوں پر خفیہ انداز سے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو سکے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے خفیہ خفیہ انداز سے آج پر فوج کو پہنچانا یعنی فوج کو لشکر کو پہنچا دینا یہ یعنی اسٹریٹجی آف وار ہوتی ہے تو یہ مقام اسٹریٹجی آف وار کا تھا جنگی حکمت عملی کا تھا حضور نے فرمایا کہ برند آباد سے مت بولو برند آباد سے رب ملک پار ہو تو سن رہا ہے یعنی تقاضا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ چپ کر چپ کے رب کو یاد کر کے محاذ پر پہنچ جاؤ چپ کے چپ کے رب کو یاد کر کے محاذ پر پہنچ جاؤ اصل بیک گراؤنڈ اس کا سمندری کبھی سفا سکے اب آگے شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیاف اللغات کے اندر اسی حدیث پاک کی تفصیل میں سناتے ہیں کہ یہ اشارہ سن الا ان المنع من الجهر بالتيسير والافاق لا لقول الجهر غير مشروع فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں شاہ عبد الرحمن محدث سے بل فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اشارہ اس عمر کی طرف ہے کہ ذکر بل جہر منع نہیں ہے بلکہ یہ تو حضور نے ان کی آسانی کے لیے فرمایا تھا یعنی ان کے جانوں پر رحم کے لیے فرمایا تھا یہ قصبے کا موقع تھا کہ جہاں صحابہ جا رہے تھے حضور فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بند نہ کرو تاکہ دشمن کو تمہاری آمد کی خبر نہ ہو تم چپ کے یعنی اس مقام پر پہنچ جاؤ اس سے پہلے کہ دشمن تمہاری آمد سے باخبر ہو تم اس سے پہلے محاذ پر پہنچ کر اپنی پوزیشن جانے سنبھال ٹھیک ہے اور آگے بتاتے ہیں کہ درعی اشارت کے منع از جہر برائے آسانی اور نرمی است اس میں اشارہ اس طرح ہے کہ یعنی وہ جو جہر سے منع کیا گیا جہر سے منع کیا گیا تو وہ ان کی آسانی کے لیے تھا ان کی نرمی کے لیے تھا نہ آج جہر کے نہ مشروبیت ذکر جہر اس لیے نہیں ہے کہ ذکر جہر ہی نہ جائے شیخ عبداللہ محدث کے دیر یہاں بڑے صغیر کے محدثین کے امام وہ فرما رہے ہیں محدثین کے امام بڑے صغیر میں بہت بڑی غلطی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ منع اس لیے نہیں ہے کہ آج جہر کے نہ مشروبیت ذکر جہر یہ منع اس وجہ سے نہیں ہے کہ شریعت نے ذکر جہر سے منع کیا فرمایا کہ بحق عام است کے ذکر جہاں مشروع ہے کہ حق یہ ہے کہ شریعت کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جائز ہے یہ وہ دو تین اعتراض تھی اور باقی ان شاء اللہ ہم ان تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر دیا کریں گے باقی ان شاء اللہ ہم گفتگو میں اس کا بیان کرتے ہیں یہ ہے پھر یہ اعتراض پہلے تو یہ اعتراض آپ کا اضافہ ہوگا ٹھیک ہے تاکہ ذہن کلیئر ہو جائے پھر اس کے بعد جو احادیث حضور نے ذکر پھر جہاں کے حوالے سے بیان فرمائی ان شاء اللہ ان کا بیان شروع
قبر وہ اندھیری تاریکی والی قبر ہوگی، اس میں اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، اور پھر قبر کے عذاب کے بارے میں بھی بے شمار روایات ہیں اور طرح طرح کے عذاب ہیں، طرح طرح کے انداز ہیں اللہ کے عذاب کے، لیکن یہ یقین اللہ رب العزت کی رحمت پر رکھنا بھی ضروری ہے، انسان جہاں عذاب سے ڈرے، جہاں انسان عذاب کے بارے میں خوف محسوس کرے، وہاں اس عقیدے کا اور اس ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے کہ مولا تو میرا رکھوالا،
پڑھ لیں کہ تک تیرے